أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی
پلے تھا اور احناف کے اندر جو ہیں وہ کئی گروہ ہیں یعنی برے صغیر کے اندر بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے گروہ موجود ہیں تو میرا تعلق جو ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت سے تھا ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے یعنی اللہ کے تمام روپ ہیں میں ہیں آپ ہیں مخلوق کے اندر جو بھی ہے یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں اصل میں ساری چیز ایک ہے یہی اس نے نعرہ لگایا تھا ان الحق کا اور یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سب ہی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہو ہی نہیں کوئی معبود ہو ہی نہیں آپ بھی معبود میں بھی معبود دوسرے بھی معبود عابد ہے ہی نہیں ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ اللہ کے خلاف ہے اور اسی عقیدے سے جو ہے چونکہ یہ لا الہ اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے اس لیے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دیا
ہمارے استاد جو ہیں وہ دین سے پھر گئے. دوسری تکلیف یہ کہ ان کی ذات پر شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں چھپا گئے اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ ایجنسی کے ہاتھ گر گیا دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں حقیقت بتائیں کیا ہے میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو باتیں پہنچی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو میں لے گیا وہاں مدرسے میں ایک چھوٹا سا وہاں ہمارا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے ایک کمرے پہ مشتمل ہے جو کہ وہ مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے لائبریری بھی ہے اور دارالافتاء بھی ہے سب کچھ وہ ایک ہی کمرہ ہے تو وہاں کتابیں پڑھی تھی کچھ تفاسیر پڑھے تھے ان کو میں نے دکھایا میں نے کہا کہ میں نے یہ گمراہی اختیار کی ہے جس کو تم گمراہی کہتے ہو وہ یہ ہے جس کو ہم رائے ہدایت کہتے ہیں صراط مستقیم کہتے ہیں اس کا نام کتاب اللہ ہے اس کا نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان دونوں کی وجہ سے آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا, آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا, اور ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ حق یہ ہے وہ نہیں.
میں نے جس مدرسہ میں تھا وہ ہے ہمارا جامعہ نور المدارس رضویہ, یہ چشتیاں بہاول نگر روڈ پر ہے. مولانا غلام میر علی بڑے مشہور و معروف بریلویوں کے مناظر گزرے ہیں. میں نے وہاں قرآن کا 10 سے لے کر 15 پارے حفظ کیے, ابتدائی کتب پڑھی, اس کے بعد بہاول نگر شہر میں جامعہ رضا مصطفیٰ ہے, بریلویوں کا بہت بڑا مرکز ہے, وہاں میں نے مشکال تک کتابیں پڑھی ہیں. اس کے بعد میں گوجرانوالہ میں آیا, گوجرانوالہ میں مالا فروغ گنج ہے, اس میں مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں, ایم ایم اے کے ایم پی اے تھے بریلویوں کی طرف سے اور مفتی بھی تھے. ان کا مدرسہ ہے جامعہ فاروقیہ رضویہ, اس میں میں نے دورہ حدیث کیا ہے, یہ 1998 میں. آپ کے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ مجھے اگر اس طریقے میں خامیاں نہ ہوتی, خرافات نہ ہوتی, تو شاید میں آج اتنی جلدی یہاں نہ بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ. اس کی وجہ اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ مطلب ہے کہ خرافات کا ایک منبع ہے وہ ترجمہ. مثال میں صرف آپ کو ایک دیتا ہوں, اب پوری یعنی مسالک آپ مقلدین اربا لینے آپ, کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا, اور حنفیوں میں بھی کسی نے اس کے علاوہ نہیں کیا, بریلویوں میں اس کے علاوہ یہ ترجمہ کسی نے کیا. یا یو نبیوں کا معنی اس نے غیب کی خبریں بتانے والا کر دیا, غیب جانے
اور اے تا صرف اس دس دسیاں نا جیویں عبدالحی لکھنوی نے لکھیا ہے کہ انفیت دے اندر ہر گمراہ فرقہ موجود ہے, تے اگر تھوڑا جیاں ہور تھلے لے آؤ حیاتی دے بندیاں دے ویکھو تے پھر انبیاء دی مماد دی آیتاں شمار کرو نال, مڑ تھلے تھوڑا جیاں ہور انہاں دی ایک ہور شاخ بریلوی حنفی اندر آ جاؤ, ای تو حنفی ہیں نا, انہاں دے آ جاؤ تے ول مسئلہ حاضر ناظر دا ویکھ لو, علم غیب ویکھ لو, نور بشر ویکھ لو, اے کتنا قرآن مقدس دی آیات ہیں, کتنا بن دی ہیں, او صرف دس نہیں, اس دس دا نمونہ پیش کیتا.
خدا دی قسم ہے جڑے خیر خان ہیں نا آخدے نے آپ صاحب ساڈی تہانوں تہاڈی سانوں ضرورت ہے, تھوڑی جی تبلیغ اندر نرمی پیدا کرو. اصل گل والا کی ہے جدو بندہ نواں نواں آندا ہے نا تے اودوں خون جوش ماردا ہے, اونوں پتہ حق ہے ہی میرے نال تے مینوں ڈر کدا ہے, میدان اندر للکار دے ہن میدان اندر بازو کھلا کر دے نے. اگر رفع دین تے گل کرنا چاہنا ہے آجا قرآن حدیث لے کے ثابت کرنے ہاں, امام پیچھے سورت فاتحہ پڑھن دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ ثابت کرنے ہاں, تو ماتم کرنا ہے ایدی رات دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ قرآن حدیث وچ رد پیش کرنے ہاں, اور روزہ لیٹ کھولنا ہے ایدی وجہ تو تینوں بے ایمان ثابت کرنا, آجا میدان وچ قرآن حدیث وچ ثابت کرنے ہاں, اوے کوڑا کرنا ہے قرآن حدیث تو کوئی نہیں ملتا, آجا قرآن حدیث تو بیان کرنے ہاں پتہ بے نہ حضرت علی تو ثابت کر سکتے نے, نہ حضرت حسن تو, نہ حضرت حسین تو, یار جنوں بندہ مننے او دے تو تے ثابت کرے. اسی جے مننے ہاں حضرت ابو بکر نو ماننے ہاں, اگر جیڑی گل لکھن اسی انہاں تو ثابت کرنے ہاں, روزے دی گل کردے نے ثابت کرنے ہاں, نماز دی گل کرن ثابت کرنے ہاں, وضو دی گل کرن ثابت کرنے ہاں, حج دی گل کرن ثابت کرنے ہاں, زکات دی گل کرن ثابت کرنے ہاں, عمرے دی گل کرن ثابت کرنے ہاں, اگر مصطفیٰ دے نال صحابہ دے نال مل کے اہل حدیثاں دا جنت وچ جان دی گل کرن وی قرآن و حدیث تو ثابت کرنے ہاں.
چلتا ہے جڑا ایک دوسرے دا کانا ہوئے, رب کسے دا کانا بھی نہیں, رب کسے دا محتاج بھی نہیں, رب نو کسے نال کم بھی نہیں گا, پتا چلے آو اے تلک رب دے اگے چل سکدا ہے, اودی دلیل کی ہے؟ تسی کہو گے مدنی صاحب الحمدللہ بریلوی مسلک دے وچ والے حدیث مسلک قبول کیتا ہے, 5 سال بریلویاں دے سٹیج دے تے خطابت کیتی ہے, لاہور دا مرکزی خطیب صاحب, مگر دھیان دے نال بات سن لو, مدنی آخری دلیل کی پیش کرنا چاہ رہا ہے, میرے نبی دے نال پیار کرنے والا آلے بیت نال سانو سچا پیار ہے, میں اعلان کردا ہے جیڑا حسین دا منن والا نہیں او جنت دے اندر حسین دی سرداری کدی نہیں حاصل کرے گا.
سچائی سچائی ہے اور میرے استقامت کی بھی دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور میری نسل کا خاتمہ مسلک کے رہے اس میں
اس مسلک کو قبول کرنے کے بعد آپ کو
پریشانی تو جب میں اس سلسلے میں آیا تو وہ علی قریشی صاحب کی ہیں, اپنا برادر اپنا ہیں یونس قریشی صاحب, انہوں نے میرے خلاف چوکی پہ درخواست دی جب سے صدر اس کا شروع میں نے کیا, تو انہوں نے کہا جی یہ ابھی ہمارے جو ہے نا خلاف تقریریں کرتا ہے, تو میں نے وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ اس کی دلیل مجھے کوٹ کر کے بتاؤ, اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. میں کہوں گا کہ وہ اپنا اندھی جو ہے نا تقدیر کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اپنا اس کے اوپر سرچ کریں, اس کو پرکھیں, اس کو دیکھیں, اور پھر ایسے کلام جو کہ اندھی جو ہے نا اس میں پڑھے جا رہے ہیں ان پر غور کریں, اور کلمات کے اس کو اپنا سمجھیں کہ آیا یہ کلمات جو ہیں یہ اسلام کے صحیح کلمات ہیں یا یہ کفریہ کلمات ہیں. اور باقی میں دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جو اس کے اوپر سرچ کرو, دیکھو قرآنی تعلیمات اور قرآن حدیث کو سمجھو, اور اس کے بلا دلیل کسی بات کو مت مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ذہن دیا ہے, اللہ تبارک نے سوچ دی ہے, تو اس کو برکار لاؤ اور اندھی تقریر سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو خسارے میں مت ڈالو. اور جب آپ اس اوپر غور کریں گے, جب آپ سرچ کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کا پیارا طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے گا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیاری زندگی آپ کی سمجھ میں آئے گی, اور آپ صحابہ کرام کی جو اصل صحیح معنوں میں تابعداری سمجھ میں آئے گی. اور شاہد توحید دیوبندیوں
میں کیا فرق پایا؟ مثلا ہمارے نزدیک تو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا, یہ بریلویوں کا بھی عقیدہ ہے اور دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے, چاہے وہ حیاتی ہوں یا مماتی. تو کیا آپ نے ان لوگوں میں بھی یہی عقیدہ پایا؟ دونوں گروہوں کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ مختلف عقیدے تھے؟
تقریباً ایک ہی عقیدے
ہیں. تو اس عقیدے کے بارے میں آپ نے جو تحقیق کی ہے, وہ تحقیق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟
اللہ قرآن کے مطابق مستوی عرش ہے.
تو جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنے والا باطل پہ اور اب اس کے عقائد میں باطل عقائد.
مناظر اسلام مولانا سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظ اللہ بڑے عرصہ پہلے اہل حدیث ہوئے, الحمدللہ آج انہوں نے اس مسئلے کے لیے اتنے مناظرے کیے کہ آج اس کی حقانی کو ثابت کرنے کے لیے ہر جو ہے غیر بھی اس حق کو سمجھ چکا ہے کہ وہ اس قدر الحمدللہ سرمایہ اہل حدیث ہیں, اور وہ بھی بریلوی مسلک سے اہل حدیث ہوئے اور الحمدللہ آج دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح موقع کے دوران جناب زبیر علی زہی صاحب حافظ اللہ تعالی جو حضر اوٹک کے اندر آج کل رہ رہے ہیں, وہ آج سے 20 سال کم قبل تقریباً اہل حدیث ہوئے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حدیث پر بڑا ہی عبور ماشاءاللہ عصم الرجال کے ماہر, اور اسی طرح دوسرے علماء عبد الرحمان شہین صاحب ملتان والے, اسی طرح شیخ مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ جو لاہور میں ہوتے ہیں, اسی طرح نئے علماء حدیث جو ہوئے ہیں تھوڑا سے پہلے, اور جیسے امین حیدر جو ہے شیعہ برادر تھے وہ اہل حدیث ہوئے, اسی طرح عامر کلیم صاحب وہ اہل حدیث ہوئے, اسی طرح صادق گوہاٹی صاحب ہیں وہ اہل حدیث ہوئے, تو بہت سے علماء کی ایسی فہرست ہے الحمدللہ.
وہ بھی ضرور اللہ رب العالمین اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا, اس کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. ہم جانتے ہیں حق قرآن ہے اور حق حدیث ہے, رب العالمین نے فرمایا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے, قرآن کو حق کہا ہے. دکھلانے کے لیے مختلف کاوشیں ہوتی ہیں, اور انہی کاوشوں میں سے ایک بڑی کاوش یہ بھی ہے الحمدللہ کہ ان لوگوں کو جو علماء حق ہیں جو اندھیروں سے, دوسرے مسلکوں کے اندھیروں سے, اندھیری آندھیوں سے جو ہے وہ نور اسلام کی طرف آتے ہیں, اسلام کی روشنی کی طرف آتے ہیں, ان کو بلانا, ان کی رسپیکٹ کرنا, انہیں پروٹوکول دینا, اور ان کے تاثرات, ان کے زندگی کے تجربات, ان کے مشاہدات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا, الحمد للہ اسلامی ریسرچ سینٹر ہی کا شیوا ہے. دیکھا دیکھی کچھ نام نہاد لوگوں نے بھی جو ہے, کچھ نام نہاد فرقے کے تعلق رکھنے والوں نے بھی یہ کاوش کی, کس طرح سے اس کا رنگ الٹ دیا, رنگ چینج کر دیا, کس طرح اپنے ہی بندے بٹھا کے, اپنے ہی ذہن کے بندے بٹھا کے انہیں اہل حدیث بنا کے پیش کیا, اور پھر بتایا کہ یہ اس طرح انہوں نے مسئلے کا اہل حدیث چھوڑ دیا. امپاسبل ہے, ناممکن بات ہے, الحمد للہ ایسی کوئی بات نہیں. 40 سال جو ہے تقریباً یہ اپنی مسجد میں جو ہے وہ امام و خطیب کی حیثیت سے رہے, لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, لوگوں نے سے تعزیت پوچھے, لوگوں نے اپنا امام و خطیب مقرر کیا,
اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا. انقلاب کس طرح؟ انقلاب اس طرح آیا کہ کسی بندے نے ان سے جو ہے کہ ایک اپنے ہی دوست تھے جو سعودی عرب گئے, وہاں سے ان کی واپسی ہوئی, وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کار دیکھا. ان کے علاقے میں ایک یہ شخص تھے جو سعودی عرب گئے پہلے آدمی تھے, انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے مال کسی اور طریقے سے پڑھتی ہے, یہاں نماز کچھ اور طریقہ نماز کا. انہوں نے مولانا صاحب سے سوال کیے, مولانا صاحب نے جو ہے وہ سوالات کے جوابات تو دیے, لیکن مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا یار ہم کیا کرتے رہے اتنا عرصہ. بات تو اس کی بالکل درست ہے کہ جو باتیں دیکھ کے آیا ہے وہاں پہ بالکل حدیث کے مطابق ہے, اس نے ریفرنس دیے, مولانا صاحب نے حوالے کو جواب دیے, انہوں نے تحقیق کے ساتھ بتایا ہاں یار یہ حدیث تو درست ہے, توجہ دلائی اس نے شیخ صاحب کو درست ہے تو ہمارا عمل کیوں نہیں. شیخ صاحب جب اس پوائنٹ پہ اللہ رب العالمین نے جو وہ لگایا تو شیخ صاحب الحمدللہ تحقیق میں پڑ گئے اور جو ہے وہ شیخ صاحب نے مسلک اہل حدیث قبول کیا. اور میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے, ڈیٹیل یہ خود بتائیں گے, بار میں پھر آپ کو بتاتا چلوں. جب آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کسی حق جانب جاتا ہے تو لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب کو ان کی مسجد کی امامت خطابت چھوڑنی پڑی, لوگوں نے جو ہے وہ چھڑا دی ان سے, ان کی امامت و خطابت کا معاملہ جو ختم کر دیا گیا اور لوگ ان کے مخالف ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیخ صاحب خود فرماتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر چونکہ میں نے 40 سال کا سب گزارا تھا اور میرے اسی علاقے کے اندر میرے ہی جید جو شاگرد تھے وہی کسی مسجد میں خدیم ہیں, کہیں وہ قاری ہیں, کہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یعنی نیٹ ورک جو ہے ان کے اپنے ہاتھ میں, ان کے شاگردوں کے ہاتھ میں تھا سارا سلسلہ. کہتے ہیں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے, جب بات ہوتی کہتے جی کیا مناظرہ کریں ہمارے استاد ہیں.
جو میں نے زندگی کے 46 سال گزارے وہ دینے عیسائیت میں گزارے تھے اور عیسائیت میں وہ ثقافتی جائزہ یہی ہے کہ وہاں پر ایک نہیں تین خداؤں کا نام لیا جا رہا ہے. وہاں پر خدا کو باپ بھی کہا جا رہا ہے, خدا کو بیٹا بھی کہا جا رہا ہے, اور خدا کو روح پاک بھی کہا جا رہا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اور دین اسلام میں پڑھنے کے بعد واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف توحید کو ہی تسلیم کرتا ہے, اور توحید کا مطلب صرف اور صرف ایک ہوتا ہے, نہ کہ
کانفرنس کے فضیلت الشیخ عظیم الدین صاحب رضوی جو آپ جو ہے اپنی تاریخ انشاءاللہ آپ کو مختصر طور پر پیش کریں گے. ہم آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکے, ہم معذرت خواہ ہیں, آپ کا پروگرام نہیں تھا, اس کے باوجود بھی آپ کی خواہش پر ہم نے آپ کو اجازت دے دی, تو ہمارا پروگرام بہت شیڈول تھا لیکن جو اس پروگرام کو وسیع کرنا پڑا, تو انشاءاللہ ان علماء کو اور تفصیل سے اس کے بعد بھی آپ سنیں گے. آپ جو ہے عظیم الدین صاحب رضوی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک گھنٹے کے مضمون کو آدھے گھنٹے میں جوڑ لیتے ہیں, نچوڑ لیتے ہیں, ان کی یہ صلاحیت ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے آدھے گھنٹے کا, ڈیڑھ گھنٹے کا مضمون, دو گھنٹے کا مضمون آدھے گھنٹے میں وہ سنا دیں گے, اتنی تیز آواز ان کی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے صرف آدھا گھنٹہ ہمارے لیے دیں, اور جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور سیٹوں پر بیٹھ جائیں, اور ان کی ہمت افزائی ہوگی. بہت دور سے آئے ہیں, نیپال سے آئے ہیں, ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے ہیں, اور آدھے گھنٹے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تمام لوگ جڑ جائیں, اطمینان سے بیٹھ جائیں. میں عظیم الدین صاحب رضوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد, فإن خیر الذکر کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. محترم سامعین, بغیر کسی تمہید کے چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. حالانکہ میری پہلی ملاقات ہمارے بزرگ دوست سے ہے, لیکن انہوں نے اتنی تعریف کر دی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس پہ محمول کروں اس بات کو. بہرحال آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ مختصر بات آپ کے سامنے پیش کر رخصت ہو جاؤں. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو نہ صرف یہ کہ پیدا فرمایا بلکہ تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا. پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جن کو خاندانی طور پر یہ شرف حاصل ہوا انہیں شرک و بدعت کرنے کا موقع نہ ملا. اور قابل صد مبارکباد ہیں وہ حضرات جو ان تمام مشکلات سے گزرتے ہوئے تحقیق کرتے ہوئے مار پٹائی کھاتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے. یہ ہماری خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ ہم اس دیش میں بیٹھے ہیں جو ایسے دو دیش کے بیچ میں ہے یعنی چائنا اور ہندوستان, جہاں کسی بھی چیز کی نقل بڑی اچھی تیار کی جاتی ہے. ہندوستان ہمیشہ نقل کرنے میں آگے رہا. یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمیں چونکہ سب کچھ ہندوستان سے لینا پڑتا ہے, تیل صابن تک ہم یہاں سے لیتے ہیں, مذہب بھی ہم نے یہیں سے لیا, اور وہ مذہب جو ہم کو ملا وہ بیڈنگ بریلی والا ملا, جیسے ان کو مذہب دیوبند والا ملا تھا میڈنگ دیوبند والا. اسی لیے میں نے کہا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو میڈنگ مدینہ اور میڈنگ مکہ والا اسلام ملا. آپ نہیں سمجھ سکتے اس نعمت کو کیونکہ یہ نعمت آپ کو مفت میں ملی. اس نعمت کو پانے میں کتنی جدوجہد ہمیں کرنی پڑی اور پانے کے بعد کتنی مصیبتیں ہم اٹھا رہے ہیں اور کتنا لطف ہمیں مل رہا ہے اور کتنا مزہ ہمیں مل رہا ہے. یقین جانیے کہ وہ مزہ اگر آپ کو مل جاتا تو آپ آشش کرتے. میری پیدائش شدت پسند بریلوی گھرانے میں ہوئی, تعلیم و تربیت بھی ان کے بیچ میں ہوئی, نتیجے میں بھی شدت پسند مولوی بن کر تیار ہوا. اتنا شدت پسند کہ ندوۃ العلماء کو میں نے اس لیے صرف خیر آباد کہہ دیا کہ مجھے ان کا ذبیحہ کھانا پڑتا تھا. ایک ٹائم نماز تو میں نے کبھی ان کے پیچھے پڑھی ہی نہیں, اتنا شدت پسند. بچپنے سے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اہل حدیث دیوبندی مطلب بریلویت کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کافر ہیں, بس دماغ میں یہی تھا. ساتھ میں یہ بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ نہ تو ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے, نہ ان سے بات کرنا ہے, نہ ان کی کتاب پڑھنا ہے. اب آپ سوچئے کہ میں کس طرح حق کو پا لیتا. سارے ذرائع مسدود, سب کچھ بند کر دیا گیا. نتیجتاً اسی راہ پہ چلتا رہا, لیکن احباب سے نظر بچا کر کبھی کوئی کتاب کہیں سے حاصل کر لیتا. شروع میں مودودی صاحب کتابیں ملی, پڑھنے کا شوق ہوا, نتیجتاً جماعت اسلامی کی طرف منتقل ہو گئے کیونکہ یہ خرافات ہم سمجھ رہے تھے کہ قرآن و سنت میں نہیں. کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی دیکھا کہ حدیث کے خلاف بھی بول جاتے ہیں, لکھ جاتے ہیں. ایک چیز ماننی پڑے گی آپ کو, مسلمان چاہے کتنے ہی طبقے میں بٹ گیا لیکن قرآن و سنت پر ایمان سب کا ہے, محبت سب کو ہے, دعویٰ بھی سب کو ہے اس بات کا, اگرچہ وہ جانتے نہیں بےچارے جاہل لوگ, چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں, قرآن و سنت کا ایک سا احترام کرتے ہیں. ایک مشترک چیز سب کے بیچ میں ہے, یعنی ایک گولڈن چانس گویا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم صحیح قرآن و سنت کی صحیح چیز کی اشاعت کریں اور ان تک پہنچائیں تو کبھی امید ہے کہ وہ لوگ راہ راست پہنچ جائیں. نتیجتاً میں نے ان کو چھوڑا, پھر حق کی تلاش میں نکلے اور ہمیں یہ تبلیغی جماعت بہت پسند آئی کہ دین کو لے کے پھر رہے ہیں, سنت کے بہت پابند ہیں, یہ کسی کا لالچ نہیں رکھتے. اندر اندر میں متاثر ہو گیا, بلکہ یوں سمجھیے کہ اندر اندر میں نے طے کر لیا کہ یہ حق جماعت ہے اور مجھے ان سے جڑ جانا ہے. میرا جو علاقہ ہے جہاں میں رہتا ہوں, میرا پورا ضلع اتفاق سے ہمارے بریلوی بھائیوں کا ہے جن میں تھا, وہاں اہل حدیث نہیں ہے, دو چار گھر پہلے کہیں تھا, بغل والے ضلع میں ضرور ہے. نتیجتاً یہ ہوا کہ جامع ہدایت جے پور, میں راجستھان میں شیخ الحدیث تھا دارالعلوم غریب نواز بھلواڑے میں, میں نے اپنے بچوں کو وہاں چپکے سے داخل کرا دیا. خود تو رہا یہاں شیخ الحدیث بن کر,
اور بچوں کو داخل کیا وہاں، اور ساتھ میں 11 بچے اپنے علاقے سے لا کے اپنے خرچے میں پڑھایا تاکہ ایک مکمل ٹیم تیار کی جائے۔ جس وقت میں انقلاب لاؤں اپنے علاقے میں شرک و بدعات کے خلاف، اس وقت میرے پاس ایک ٹیم ہو۔ یہ تیاری چل پڑی اور 4 سال تک مسلسل میں اس میں جدوجہد کرتا رہا۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی بیچ میں علماء اہل حدیث سے ایک مناظرہ طے ہو گیا بلواڑے میں۔ چھوٹی سی وہاں جماعت تھی، ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہر جگہ کہتے پیتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے مریدین نے ہم سے پوچھا، حضرت یہ کیا ماجرا؟ میں نے کہا، بھائی سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام، جو پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈال دی جائے گی کل قیامت میں۔ ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا تھا، یہی سنا تھا۔ آخرکار مریدین نے مجبور کیا، مناظرہ اسی پہ طے ہو گیا۔ بھائی ہم لوگوں کا دعویٰ تھا کہ دیوبندی آؤ، وہاں بھی آؤ، مناظرے میں تو اس کو ایک منٹ میں ہرا دیں گے، اس سے پہلے بھی 2 مناظرے کر لیا تھا۔ مناظرہ طے ہو گیا، 2 مولانا بلائے گئے بستی سے، قرات خلف امام پہ مناظرہ طے ہوا، شروع ہوا۔ میں نے انہیں میں سے ایک مولانا کو کھڑا کیا، مولانا اٹھیے حضرت تلاوت کریے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ تلاوت کی، میں نے کہا ترجمہ کریے۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، سارے جنتا کو بتایا میں نے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اگر صرف اتنا فرما دیتا کہ خاموش رہو تو بھی بات ہو جاتی، کیونکہ فاعل واحد سے ایک وقت میں ایک ہی فعل سرزد ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک وقت ہم کو جب دیکھتے ہیں تو سن نہیں رہے ہوتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں۔ دماغ ہے ایک، طاقتیں ہیں 5 علم کے، لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ کرتی ہیں دماغ کو، پھر دماغ فیصلہ کرتا۔ تو یہ منطق کا قاعدہ کلیہ ہے کہ فاعل واحد سے ایک ہی فعل سرزد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا چپ رہو، اگر اتنا بھی اللہ فرما دیتا تو بھی سورہ فاتحہ کی فرضیت نہ صرف یہ کہ ساقط ہوتے بلکہ منع ہو جاتا، لیکن یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاموش بھی رہو چپ بھی رہو۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ علماء جن کو آپ لائے ہو مناظرہ کے لیے، جن کو ہم گستاخ رسول اب تک کہا کرتے تھے، اب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو، ادھر آگے امام قرات کرے گا اور پیچھے سے کہیں گے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے۔ اب بتاؤ کیسے سننا پایا جائے گا، کیسے چپ رہنا پایا جائے گا؟ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی، لوگ آ کے مولانا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہمارے سامنے اس سے پہلے بہت حدیثیں آئی تھی اس ضمن کی، لیکن ہم سب کی تعویل کرتے تھے، جو تعویلیں کی انفراد پر محمول کرتے تھے۔ اتفاق کہیے کہ 15-20 روز کے بعد مسلم شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث سامنے آئی، عباد ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس میں آپ نے ارشاد فرما، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کس نے قرات کی ہے میرے پیچھے؟ آپ نے عرض کیا، عباد ابن صامت نے، یا رسول اللہ میں نے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں چکر میں پڑ گیا، اب تک یہ حدیث نہیں آئی تھی، عملی تفسیر آئی ہم نے سامنے آئی۔ اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یا اللہ، قرآن کی آیت اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، مطلب ہم نکال رہے ہیں، اگر اس کا وہی مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ اب ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اب میں نے سوچا کہ تحقیق کرنی پڑے گی، اور میرے دماغ میں آیا کہ اب قرآن کی اس آیت کا پہلے مطلب دیکھا جائے کہ مفسروں کی نظر میں کیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے اسپیشل خاموشی کے ساتھ جے پور کا سفر کیا، وہاں 11 تفسیریں اٹھا اٹھا کے دیکھا، معلوم ہوا کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے ہی نازل ہوئی تھی۔ یہ بلغ و فی کا جواب ہے، جو کفار مکہ نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، کہ جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاؤ، بلغو فی، شور مچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ان کی بات دوسرے نہ سن سکے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے، تمہیں ہدایت دے دوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کیا گیا، نازل تو کیا کہاں ہوئی، شان نزول کچھ اور ہے اور فٹ کہیں اور پہ کیا گیا۔ اب شرح صدر ہوا، میں نے سوچا کہ بھائی اتنی بڑی بات، میں تنہا سوچ رہا ہوں، چونکہ ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلی عوام دیوبند عوام بریلی بھی دونوں بھائی بھائی اس معاملے میں دونوں ہی مقلد ہیں, ہم دونوں ہی اندھے ہیں, دونوں ہی تقلید کر رہے ہیں کھل کے. تو مجھے اطمینان نہیں ہوا, میں نے کہا نہیں تحقیق کرنی پڑے گی, میں جرات نہیں کر سکتا بولنے کی. چنانچہ جامعہ کے دو بڑے عالم جو شیخ الحدیث تھے ان کو بٹھا کے اکیلے میں میں نے اپنی یہ ساری پریشانی رکھی ان کے سامنے, گفتگو شروع ہوئی قرات خلف امام پہ, ان لوگوں نے بھرپور دفاع کیا ابو حنیفہ کی طرف سے. میں نے کہا مولانا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ہدایہ میں پڑھاتے چلے آ رہے ہیں, یہ وہ تاویلیں ہیں جو ہم زندگی بھر کرتے چلے آ رہے ہیں, آپ کچھ ایسی بات لائیے جس سے ہمیں تسلی ہو تشفی ہو جائے. لاسٹ میں مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ مولانا حق تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء اہل حدیث ہی حق پر ہیں. میں نے کہا اتنی بڑی بات آپ جانتے تھے اور چھپائے بیٹھے تھے اب تک؟ میں نے کہا حیرت ہے, کمال جرات ہے آپ کی, ارے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں اور چھپے بیٹھے ہیں, میری 15 دن میں کیا حالت ہو رہی ہو میں جان رہا ہوں. کہنے لگے کیا کیجئے گا, اب اس بات کو بولیے گا تو عوام میں بڑا اختلاف ہوگا, ہندوستان کی عوام میں ویسے ہی بہت بڑا اختلاف چلا آ رہا پہلے سے, ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, اگر اس مسئلے کو بازار میں لا دیا گیا تو پھر نیا اختلاف شروع ہو جائے گا. میں نے کہا ایسی بات ہے تو میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا اتحاد ہوگا کہ ہندوستان نے کبھی ایسا اتحاد دیکھا نہیں ہوگا مسلمانوں میں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا لکھیے ایک فتویٰ, میں بھی سائن کرتا ہوں اور آپ بھی سائن کریے, آج کے بعد مسلمانوں پر سے نماز کی فرضیت ساقط. میں نے کہا لکھیے فتویٰ, آج کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر نماز کی فرضیت ساقط, آپ بھی سائن کریے میں بھی سائن کرتا ہوں. دونوں نمائندہ ہیں دونوں گروپ کے. کہنے لگے مولانا آپ پاگل ہو گئے کیا؟ میں نے کہا میاں 90% مسلمان ہندوستان میں نماز نہیں پڑھتا, 10% لوگ پڑھتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے, وہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو بلا وجہ یہ فرضیت کا بوجھ کندھے پہ لیے کیوں پھرے آدمی؟ 90% تو ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں, 10% بغیر سورہ فاتحہ کا پڑھتا, یہ اہل حدیث ہیں ہی کتنے جو پڑھتے ہیں؟ میں 10% تو بچے پڑھنے والے, وہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھتے ہیں, تو نماز کی فرضیت ثابت کر دو, آج کے بعد چھٹی, پھر دیکھنا بے نمازی اور نمازی دونوں گلے مل جائیں گے, کہیں گے آؤ آج کے بعد ہم سب ایک ہو گئے. اس دن میری سمجھ میں آیا کہ نہیں مجھے پھر پٹڑی چینج کرنی پڑے گی, گویا ہم 4 سال سے پھر غلط راہ پہ. اب میں نے شروع کیا قرآن کا مطالعہ. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نذرانے کے عادی تھے, ہم قرآن بھی بغیر نذرانے کے نہیں پڑھ سکتے تھے. دیکھیے کسی چیز کو قبول کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں, یا تو کسی چیز کا ٹھپا لگ جاتا ہے آپ کے اوپر, یا بطور پروفیشن قبول کرتے ہیں, یا بطور مشن قبول کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے خاندانی, عبداللہ کا بیٹا عبد الکریم ہو گیا, اس کو مطلب نہیں ہے کسی بات سے, بس وہ مسلمان ہوتا چلا آ رہا, بس ٹھپا لگا ہوا اسلام کا اس کے اوپر. اور ایک ایسا ہوتا ہے جو اس کو بطور پروفیشن قبول کرتا ہے, جیسے ہم لوگوں کا دور تھا, ہم مسلمان تھے لیکن وہ ہمارا کاروبار تھا اس دور میں, ہم قرآن بھی بغیر نذرانے کے نہیں پڑھتے تھے. اتفاق کہیے انہی دنوں میں ایک سیٹ جی کا ماں کا انتقال ہو گیا, دعا خیر کے لیے ہمیں لے جایا گیا دعا کرانے کے لیے. ٹائم تھا, ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ٹائم پاس کرنے کے لیے. المیہ ہم لوگوں کا ماحول ایسا ہے کہ نہ قرآن پڑھا جاتا نہ حدیث پڑھی جاتی, افسوسناک بات. اتفاق سے آیت میرے سامنے آ گئی, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. قرآن کی آیت سامنے آئی جس میں اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اعلان کر دیجئے میرے پاس غیب کے خزانے نہیں, اللہ کے خزانے نہیں ہیں میرے پاس جو میں دیتا پھروں سب کو, ولا اعلم الغیب اور میں غیب نہیں جانتا ہوں. مجھے بڑی حیرت تھی, میری ساری عقیدت کو ٹھیس پہنچ گئی. اللہ کے رسول کو تو ہم لوگ یہ مانتے تھے کہ مختار کل ہے, سب کچھ تو وہیں سے مانگتے تھے, اللہ سے تو کبھی مانگا ہی نہیں تھا ہم لوگوں نے, یا تو رسول اللہ سے مانگتے یا غریب نواز سے مانگتے, تھوڑا بڑا مسئلہ ہوتا تو غوث پاک سے مانگ لیتے, اللہ سے تو کبھی مانگا نہیں تھا ہم نے. یہاں اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے, اللہ کے رسول سے کہلوا رہا, اور پھر علم غیب اتنی شدت کے ساتھ ہم لوگوں کا عقیدہ تھا کہ رسول غیب کے جاننے والے ہیں, کہ غیب کے نہ جاننے والے جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں رسول غیب کو نہ جانتے ہیں, انہی بنیاد پر تو ہم ان کی تکفیر کرتے تھے, چاہے وہ علماء دیوبند ہو یا علماء بریلی اہل حدیث ہو. یہ لوگ چونکہ رسول کے غیب کے منکر ہیں تو ہم لوگ اس بنیاد پر تکفیر کرتے تھے, کافر کہتے تھے, اور یہاں اللہ اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے لا عالم الغیب, اعلان کریے میں غیب نہیں جانتا ہوں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد میری حالت عجیب ہو گئی. میں نے سوچا قرآن کو پڑھنا ہی پڑے گا اب لگتا, لیکن پریشانی یہ تھی کہ نظر روز دے گا کون. تو میں نے یہ کیا کہ اس کو کورس میں پہلی بار نافذ کیا. کسی بریلوی ادارے میں یہ پہلا طریقہ تھا جو میں نے اپنے یہاں قرآن کو نافذ کیا کورس میں, اور التزام یہ کیا کہ میں خود پڑھاؤں گا, اور طے یہ کیا کہ ہندوستانی مفسروں کی تفسیر اور اردو ترجمے نہیں پڑھوں گا. یقین جانیے 9 مہینے بیتے تھے پڑھاتے پڑھاتے, 9 پارے پڑھا سکا. مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے سارا قرآن خود ہمارے خلاف نازل ہو رہا ہے. ہم مکہ میں بیٹھے ہیں, شرک کی وہ ساری قسمیں جن کو ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے, جن کو ہم شرک ہی نہیں سمجھتے تھے, توحید کا نام نہیں سنا تھا ہم نے, وہ ساری قسمیں قرآن کی ان آیتوں میں اور شرک کی ان تمام قسموں کا ابطال. ایسا محسوس ہو رہا تھا ہم جیسے مکے میں بیٹھے ہیں, قرآن نازل ہو رہا ہے اور ہم لوگ اسلام کے خلاف ساری کاروائیاں کر رہے ہیں. مسلمان ہوتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے جنت میں چلے جائیے گا. میرے اندر تبدیلی پیدا ہوئی, میں نے اپنے اسٹاف کو سمجھانا شروع کیا. میرے اسٹاف کہنے لگے مولانا لگتا ہے تو وہابیت سے متاثر ہو گیا. میں نے کہا کیوں بھائی, آپ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں چلا جاتا آدمی. کہا کیا؟ میں نے کہا یہ میرا چپراسی آیا راجپوت ہے, ایک چپراسی تھا چائے پلاتا تھا وہ. میں نے کہا چچا جی درانا ذرا پڑھ جانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا جاؤ ہو گیا کام. میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ صاحب تو جہنم میں جائے گا. میں نے کیوں جائے گا جہنم میں, اس نے بھی تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا صاحب پڑھا ہے مگر دل سے نہیں مانتا. میں نے کہا واہ بڑی پیاری بات کہی. میں نے کہا تم بھی سمجھو کہ کیا لا الہ الا اللہ کو دل سے مانتے ہو, کیا تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ. ہم جب کہتے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ہم ان دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی. اور عبادت کی کتنی قسمیں ہم نے خاص کر رکھی ہیں, نماز روزہ حج زکات کو ہم عبادت سمجھتے ہیں, لیکن مرغا چرانے کو بکری چرانے کو عبادت نہیں سمجھتے. بڑا دھچکا لگا ہم کو اس وقت جب میں کوٹا میں تقریر کر رہا تھا 11ویں شریف کا, بریانی پکی ہوئی تھی, خوشبو آ رہی تھی, جلسے میں تقریر کر رہا, دھڑلے سے ایک اہل حدیث کھڑا ہوا تقریر کے بعد. میرا طریقہ تھا پہلے جب میں تقریر کرتا تھا, تقریر کے بعد ٹائم دیا کرتا تھا سوال جواب کرنے کا, پھر یہ اسٹائل جو سوال چاہو کرو جواب دوں گا, کیونکہ جواب قرآن و سنت سے دینا تو تھا نہیں. پھر یہ اسٹائل وہاں کوئی یہ تو نہیں کہتا تھا کہ صاحب قرآن کی شاید میں مفتی تھا. پھر یہ اسٹائل ہم لوگ مختار کل ہو جاتے ہیں. اس طبقے میں جائیے دیکھیے ان کی پوجا ہوتی ہے, مختار کل ہوتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں حضرت نے کہا ہے, وہاں یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں کہا گیا ہے. اللہ نے فرمایا فرما دیا بات ختم ہو گئی. امام اعظم نے کہا ہو گیا, مصطفی رضا خان صاحب نے کہا ہو گیا, فلاں صاحب نے کہا ہو گیا, بات ختم, آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ اہل حدیث کھڑا ہوا, اس نے کہا حضور یہ بریانی جو آپ کھائیں گے ابھی 11ویں شریف کی, یہ جائز ہے ناجائز؟ میں نے کہا میں کیسی باتیں کر رہا ہوں, یہ ناجائز کیوں ہونے لگی؟ لگے صاحب یہ ذبیحہ ہے نا غیر اللہ کا. میں نے کس نے کہا غیر اللہ کا ذبیحہ؟ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا. اس نے آیت پڑھ کے سنائی, اللہ نے فرمایا حرمت علیکم تتقدم الامر قدس وما اوہل به لغیر اللہ, جو جانور اللہ کے علاوہ دوسرے کے اوپر. میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے, اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے. ہم یہاں بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں. میں نے تاویل تو کر دی مجمع کے سامنے, مگر میرا دل کہہ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے. اور ہم نے راجستھان میں خوب دیکھا ہے لوگ بکرا پال کے رکھے ہوئے ہیں, قربانی نہیں کرتے ہیں, پوچھئے تو کہیں گے غوث پاک کے لیے. تو میں نے تو کلیئر دیکھا ہوا بھائی, تو ہمارا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں گڑبڑ ضرور ہے کہیں نہ کہیں. ہم پڑھتے بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ کسی نہ کسی بزرگ کے لیے خاص ہوتا ہے. تو یہ شرک ہو گیا. تقریر ختم ہوئی, تقریر ختم ہونے کے بعد وہ آ کے ملا اکیلے میں, اس کا بھانجا بھی ساتھ ساتھ آ گیا. اس کا بھانجا تھا بریلوی, ہمارے قبیلے کا ماموں تھا اہل حدیث, دونوں میں خوب چلا کرتی تھی. دونوں آئے ملے, حضرت سے ملو حضرت سے ملو. ماموں نے بھانجے نے مذاق اڑایا ماموں سے, کہا ماموں دیکھو میرے غریب نواز نے مجھے دو ٹرک دیے ہیں. دو ٹرک کا مالک ہو گیا تھا انہی دنوں میں وہ, اور وہاں یہ عام عقیدہ ہے کہ غریب نواز کا دیا ہوا. ماموں میرے غریب نواز نے مجھے دو ٹرک دیے. قربان جائیے بھانجے کے جواب, ماموں کے جواب پر. بھانجا نے کہا ماموں غریب نواز نے مجھے دو ٹرک دیے. تو ماموں نے کہا بھانجے تیرے بغل میں جو سیتا رام ہے اس کے پاس اس کے بھگوان نے چار ٹرک دیے ہیں. میرے سامنے بات ہوئی, میرے دل میں بڑا دھچکا لگا. میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے, بات تو وہ صحیح کہہ رہا, اپنے عقیدے کے لحاظ سے تو اس کو بھی چار ٹرک ملا, بالکل صحیح ملے. تو اب اگر اس کا بھی خدا عطا بن جائے, غریب نواز بن جائے, دو ٹرک مل گئے تو اس کے بھی مل گیا. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. اب ان باتوں کو جو میں نے سوچا تو مجھے تحقیق کرنی پڑی, سوچنا پڑا کہ کیا چکر ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا ایمان ہے, بولتے ہیں منہ سے, لیکن جب عبادت کا نمبر آتا ہے تو اللہ کے علاوہ کتنوں کی عبادت ڈالتے ہیں. نظر عبادت ہے یا نہیں؟ نظر منت, نظر عبادت ہے. اور ہمارے اس طبقے میں نظر کبھی اللہ کی نہیں مانی جاتی ہے, ہمیشہ غیر اللہ کی مانی جاتی ہے. میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو میں نے پایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی سارے شرک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ابو جہل کی کیا غلطی تھی, وہ بھی تو اللہ ایک مانتا تھا, اور ساتھ میں جن بتوں کو اس نے بٹھا رکھا تھا وہ بہرحال ان بزرگوں سے زیادہ بڑے تھے. بخاری کی روایت کے مطابق وہ معزز ہستیاں تھیں جن کی تصویر انہوں نے سجا رکھی تھی, ان میں انبیاء بھی تھے, فرشتوں کی تصویریں تھیں. سوچنا شروع کیا میں نے, اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جب لا الہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ نہ ہم تیری ذات میں کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد, نہ تیری صفات میں کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد, نہ تیری عبادت میں ہم کسی کو شریک کریں گے آج کے بعد. ہم جب لا الہ کہتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں, دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے گا, نہ یہ ہاتھ تیرے علاوہ کہیں اٹھیں گے, ہماری کوئی امید تیرے علاوہ کسی سے وابستہ نہ ہوگی, ہماری ساری آرزوں اور تمناؤں کا مرجع اور صرف تو. آپ کو پتا ہے نا کہ آگ اور پیٹرول دونوں ایک ساتھ ہی رہ سکتے ہیں نا, یا رکھ لیں گے آپ؟ شرک اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جس نے لا الہ پڑھتے ہوئے کسی قسم شرکیہ عقیدہ رکھا یا کوئی شرکیہ عمل کیا اس نے, تو ایمان رخصت ہو گیا اس کے اندر. یا تو سینے میں ایمان رہے گا یا شرک رہے گا, دونوں میں سے ایک ہی رہے گا. اگر اللہ کو آپ ایک مانتے ہیں اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں, تو نہ تو آپ ذہنی طور پر کبھی شرک کے شکار ہو سکتے ہیں, نہ عملی طور پر کبھی آپ سے شرک کا صدور ہو سکتا. اور اگر آپ کے ذہن کے اندر کہیں کوئی کمی ہے اللہ کی عبادت یا اس کی ذات و صفات میں, اگر کہیں آپ نے کچھ شرک کیا ہے تو پھر ایمان کے آپ کے اندر نہیں رہے گا. معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کی ذات صفات عبادت میں کسی کو ساجھا بنا دینا شرک کہلاتا ہے, اور جہاں شرک ہوتا وہاں ایمان نہیں رہ جاتا. یہی وہ خالص پیغام ہے جو اس اشتہار سے ملتا ہے آپ کو, اور اس مکتبہ فکر سے ملتا ہے. یہ چیز کہیں نہیں ملتی ہے سوائے یہاں کے, اور یہی وہ چیز ہے جس نے ہم لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا. آئیے کلمے کے دوسرے حصے پر غور کریے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس بات پر ایمان ہونا چاہیے نا, کامل یقین ہونا چاہیے, جب ہی وہ مسلمان ہوگا. اگر اس میں تھوڑا سا بھی تذبذب ہے, شک و شبہ ہے, تو گویا اس کے اندر ایمان نہیں. ذرا سوچیے ہمارا اور ان کا جھگڑا ہوا, پنچ ہم ان کو بناتے ہیں, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو میں چاہوں گا. تو میں نے ان کو پنچ مانا, پنچ تو جو کہے گا دونوں کو ماننا پڑے گا نا. اگر میں یہ کہوں کہ میرا اور ان کا جھگڑا ہے, پنچ میں آپ کو بنا رہا ہوں, لیکن بات وہی ہوگی جو میں چاہوں گا, تو آپ کہیں گے آپ بیوقوف آدمی ہیں, پھر آپ نے پنچ نہیں بلایا. آپ ایک طرف یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں, اور جب بات آ جائے عمل کی یا فرمان کی تو آپ یہ کہیں کہ امام اعظم نے یہ کہا, اعلی حضرت نے یہ فرمایا, مفتی صاحب نے یہ فرمایا, تو آپ نے رسول کو مانا ہی کب؟ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول نے جو جیسے فرما دیا ہم کو ویسے ہی کرنا, نہ ہمیں وہاں عقل سے سوچنا ہے نہ کسی کی بزرگی دیکھنی ہے, نہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب بڑے علم والے ہیں ہم کیسے ان کی بات نہ مانیں, یا دنیا ان کو مان رہی ہے یا ان کا بڑا مزار لگ رہا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ فرما دیا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر واقعی آپ مسلمان ہیں تو رسول کی رسالت میں بھی آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے ایمان والا نہیں, اسی طریقے سے رسول کی رسالت میں بھی کسی عالم کو مفتی کو امام کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ اس بات کے پیغام ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے کہ ہم اس خدا کو ایک جانیں اس کی ذات و صفات عبادت میں, اور اس کے رسول کو صفات رسالت میں بھی ایک جانیں, اور شرع احکام میں رسول کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانیں نہ سنیں نہ اس پر دھیان دیں. میرے دوست, اس مسلمانوں کے متحد ہونے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے, یہی ایک کلمہ ہے, یہی ایک روٹ ہے کہ اس کلمے کو اسی حقیقت کے ساتھ قبول کر لے تو سارے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سوچ صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہی بات قرآن کی آیت میں کہی گئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, وقت بہت کم ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, ولاس قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, لوگ سب کے سب گھاٹے میں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں وہ شخص گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان والا ہے جو عمل صالح کرتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق پر چلتے رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتا ہے اور اس راہ میں آنے والے مشکلات پر صبر کی وصیت بھی کرتا ہے. دیکھیے چار چیزیں ہیں جو ہمیں خسارے سے نکال سکتی ہے, نقصان سے اوپر کر سکتی ہے. یوں تو ہمارا اور آپ کا معیار آج کل بدل گیا ہے نقصان اور فائدے کا, نقصان اور فائدے کا معیار بدل چکا ہے, ہم دنیا دار ہو چکے ہیں زیادہ سے زیادہ. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نقصان اور فائدے کا معیار یہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے. میرے دوست, دنیا میں ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں, یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کے علاوہ نہ, اگر اس کے علاوہ ہے تو مردود ہے. آپ تعجب ہوگا آپ کو اس حدیث کو سن کر کے, یا آپ نے سنا بھی ہوگا, تین مسلمان آئے, انہوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا, ام المومنین سے سوال کیا, ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شب و روز گزارتے ہیں, اللہ انہوں نے فرمایا جواب میں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں سوتے بھی ہیں ایسے ویسے سب, انہوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا, تینوں نے آپس میں تہیا کر لیا, ایک میں سے ایک نے کہا آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں صرف نماز ہی پڑھوں گا, دوسرے نے کہا آج کے بعد میں شادی ہی نہیں کروں گا زندگی بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا, تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, باہر آئے, پوچھا انتم تقولون کذا وکذا, تمہیں لوگوں جو ایسا ایسا بول رہے تھے, کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے کیا جواب ارشاد فرمایا, واللہ انی لاخشاکم, بخدا میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, توڑتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں. اور آگے فرمایا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری اس سنت سے دور ہوا بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اچھا سے اچھا عمل کرنے والا اگر وہ رسول کی سنت سے دور ہو کر عمل کرتا ہو وہ رسول کی امت میں سے نہیں, یا رسول کی محبت کرنے والوں میں سے نہیں, رسول سے وہ دور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دوسری شرط یہ لگائی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو. تیسری چیز, جس ذمہ داری کو آپ نے آرام سے ان علماء کندھے پہ ڈال دیا وہ یہ ہے کہ حق کی وصیت, دین کی تعلیم و تبلیغ, یہ صرف ان پر نہیں بلکہ ہم سب پر ہے, اور اس راہ میں آنے والے مشکلات سے ہم کبھی نہ گھبرائیں بلکہ ہم ان کو آگے بڑھاتے رہیں. وقت ختم ہو گیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا مبلغ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہدیہ تشکر حافظ عارف اللہ بیگ صاحب پیش فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. تمام احباب کا